الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولما جاءت رسلنا لوطا في أبيهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے فی ابیہم تو ان کو دیکھ کر غمگین ہوئے وضاق بہم ذرعا اور ان کو دیکھ کر تنگی محسوس کی وقال ھذا یوم عصیب اور کہا یہ سخت دن ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی ومن قبل کانوا یعملون السیئات اور اس سے پہلے وہ برے کام کرتے تھے قال یا قوم حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں ہن اطہر لکم وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں فاتقوا اللہ پس تم اللہ سے ڈرو ولا تخزونی فی ضیفی اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو علیس منکم رجل رشید کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے کوئی نیک دل آدمی نہیں ہے قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم کیا چاہتے ہیں قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے قوت ہوتی یا میں پناہ لیتا ایک مضبوط پناہ کی طرف قالوا يا لوط انا رسول ربك انہوں نے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے بس آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں چل پڑیے اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے انہو مصیبہا ما اصابہم بے شک اس کو وہ عذاب پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا ان موعدہم الصبح ان کا موعد اور ان کا یہ وقت صبح کا وقت ہے کیا صبح قریب نہیں ہے فلما جاء امرنا پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچے والا حصہ کر دیا اور ہم نے ان پر تہ بتہ پتھر کی کنکریاں برسائیں جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ, اور یہ بستی ظالموں سے دور نہیں ہے. دوستو اور بزرگوں, آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصے اور ان کی قوم کے قصے اور ان کے انجام کو ذکر کیا. اس سے پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ پڑھ چکے, پھر اس کے بعد حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کا قصہ پڑھ چکے, اور پھر اس کے بعد حضرت صالح اور ان کی قوم سمود کا قصہ پڑھ چکے, اور پھر بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ذکر آیا تھا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تھے. یہ وہی فرشتے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے کے لیے بھیجے گئے. چنانچہ آج لوط اور ان کی قوم کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ولما جاءت رسلنا لوطا, اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے, یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام, تین فرشتے. بعضوں نے کہا چار تھے, بعضوں نے کہا آٹھ تھے, بعضوں نے کہا نو تھے. بہرحال جتنے بھی فرشتے ہوں, یہ دراصل لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ لوگ پہنچے تھے خوشخبری دینے کے لیے کہ بھائی سارا کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اسحاق, اور پھر اس بیٹے کے یہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوگا یعقوب. یہ خوشخبری سنانے کے لیے گئے تھے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں, تو حضرت لوط علیہ السلام نے یوں کہا تھا کہ آپ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیسے نازل کر سکتے ہیں, حالانکہ اس میں تو لوط بھی ہے. حضرت لوط علیہ السلام بھی کیسے نازل کریں گے؟ تو فرشتوں نے کہا ہم ان کو بچا لیں گے اور قوم پر عذاب نازل کریں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں سے فارغ ہو کر یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے اور لوط علیہ السلام تقریباً وہاں سے 12 میل کے فاصلے پر ان کی بستی تھی. یعنی آج بھی اس کو ڈیڈ سی کا ایریا کہتے ہیں, سمجھ گئے نا؟ جو ہم ابھی ہم گئے تھے عمان تو وہ سب ہم نے دیکھا تھا, تو وہاں سے قریب ہے, یہ کچھ دور بور نہیں ہے. 12 میل کا فاصلے پر لوط علیہ السلام کی بستی تھی. تو یہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام دیکھ کر ان پریشان ہو گئے, فی ابھی وبا قبض ذرا, پریشان ہو گئے. پریشان کیوں ہوئے؟ پریشان اس لیے ہوئے کہ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے یہاں جب پہنچے تو فرشتے بن کر نہیں پہنچے تھے, فرشتوں کی صورت میں نہیں پہنچے تھے, بلکہ وہ تو نوجوان خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے تھے. بہت خوبصورت بن کر نوجوان ہونے کی حالت کے اندر ہی پہنچے. اب جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا نا, تو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے. پریشان اس لیے ہوئے کہ یہ ان کو اگر میں اپنے گھر میں ٹھہراتا ہوں, مہمانی کرتا ہوں ان کی, تو بھی پرابلم, और अगर मैं उनको अपने घर से हटा देता हूँ तो भी प्रॉब्लम, अपने घर से मैं इनको दूर कर देता हूँ तो प्रॉब्लम ये है कि पैगंबर की शान ये रहेगी उसके यहाँ कोई मेहमान आवे और उसकी मेहमानी न करे और बगैर मेहमानी किए हुए उसको चलता कर देंगे, तो ये भी अच्छा नहीं। और अगर हम उनको मेहमान बना दें तो अभी प्रॉब्लम और मुसीबत, और वो उस वक्त मुसीबत क्या, उस वक्त मुसीबत ये कि अगर कौम को पता चले कि मेरे यहाँ खूबसूरत नौजवान आए हैं तो फौरन ये कौम जो है ना दौड़ती हुई मेरे घर पहुंच जाएगी और फिर मेरे मेहमानों के साथ बुरे इरादे करेंगे और उनके साथ बदतमीजी शुरू करेंगे, यानी बुरा अमल करने की दावत देंगे उनको, समझे ना। और मैं ऐसा चाहता नहीं, गोया मैं बैन दे दूँ, बहुत परेशान हूँ हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस सिचुएशन के अंदर। सुनांचे अल्लाह ताला के सी अबिहिम वज़ाक़ अबिहिम ज़रा, दिल बिल्कुल तंग हो गया ना, यानी कि हुड़ी बच्चे हो पाए ना इधर ना इधर, कुछ कर नहीं सकते। बार बार ऐसे इंसान होता है कि हम घर में बुलाए तो मुसीबत, न बुलाए तो मुसीबत। उस वक्त इंसान की जो कैफियत होती है ना, वही कैफियत हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कैफियत। तो कहते हैं और ये कहकर का हादा यौमु नसीब, आज तो बड़ा सख्त दिन है मेरे लिए, बड़ी बड़ी मशक्कत वाला दिन है मेरे लिए, बड़ी आजमाइश वाला दिन है, क्या करूं। है वो तो मेहमान बना लिया, समझे गए। अब जब मेहमान बनाया तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दिल में जो खतरा था, जो खदशा था कि मेरी कौम दौड़ी हुई आ जाएगी और उनसे बदतमीजी करेंगी और उनसे बुरे इरादे करेंगे, चुनांचे अल्लाह सुबहानहु व तआला दूसरी आयत में यही फरमाते कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम फौरन दौड़ती हुई घर पहुंच। किसने बताया उनको कि खूबसूरत नौजवान हमारे यहाँ आए हुए हैं? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने बताया, कौम को जाकर दे दिया हावेला से माल, जबरदस्त माल आया है, आ जाओ तुम्हारा मकसद आज हासिल हो जाएगा। सुनंत जैसे ही कौम को पता चला दौड़ते हुए ये सारी कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर आ रही है। लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम पर आजाब आया ना, तो उस पर आजाब आने की दो वजह है। एक वजह तो ये है कि वो अपने पैगंबर पर ईमान नहीं लाई, अल्लाह पर ईमान नहीं लाई, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम ईमान नहीं लाई, जैसे हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ईमान नहीं लाई, जैसे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ईमान नहीं लाई। ये कौम भी ईमान नहीं लाई, जुर्म नंबर वन ईमान। जुर्म नंबर टू ये था कि ये बड़े नालायक किस्म के लोग थे, बहुत गंदा अमल करते थे और ऐसी बुरी हरकतों के अंदर वो मुलव्वस थे कि इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, यानी लिबासत के आदी थे और ऐसी बेहयाई के मुर्तकिब थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेहयाई के मुतालिक कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं कि जब से दुनिया पैदा हुई थी एक कौम के आने तक ये बेहयाई वाला काम किसी ने भी नहीं किया, उन्होंने किया था सबसे पहले। और वो बेहयाई वाला काम क्या, एक मर्द अपनी ख्वाहिश मर्द से ही पूरा करे, एक मर्द अपनी ख्वाहिश मर्द ही से पूरी करे, ये फितरत के खिलाफ काम था। अल्लाह सुबहानहु व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाते वमिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन, कि हमने हर हर चीज के अंदर मेल और फीमेल पैदा किया, और ये मेल और फीमेल ही से दुनिया की नस्ल आगे चलती है, मेल मेल कभी नहीं होता, फीमेल फीमेल कभी नहीं। तो ये मेल मेल वाली बात के अंदर चक्कर में फंसे हुए थे, ये हयाई के काम के अंदर फंसे हुए थे, उनको औरतों से कोई निस्बत ही नहीं थी, औरतों की तरफ उनका कोई मैलान ही नहीं था, बस हमेशा इस गंदे कामों के अंदर क्या है वो मुलव्वस रहते थे। तो बीवी ने बता दिया इन ग्रुप को سے یہ آئے ہیں بڑے اچھے تازے خوبصورت سمجھنے والے. قوم دوڑتی بھی آ گئی. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا دروازہ بند کر لیا گھر کا اور ان کو گھسنے نہیں دیا. پریشان وہ نوک کرتے ہیں, زور زور سے دھکا دیتے ہیں, لیکن حضرت لوط علیہ السلام دروازہ کھلنے نہیں دیتے. جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام بڑے گھبرائے ہوئے ہیں اور بڑے پریشان ہیں, تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو مت گھبراؤ, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, ہم نارمل انسان نہیں, یہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان کی آنکھوں کی طرف اشارہ کی, اندھے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ وہ سمجھے کہ یہ تو کچھ گڑبڑ ہے, وہاں سے بھاگنا انہوں نے شروع کر دیا. تو بہرحال یہ سچویشن کے اندر آ گئے. اب یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمِن قَوْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, یہ قوم پہلے ہی سے برائی کے اندر مشغول تھی. تو قال یا قوم ہاؤلاء بناتی, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے او تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں, یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں, تم ان سے نکاح کرو. کیا کر لو تم, لیکن ان کی بات نہ کرو, میرے مہمانوں کو مت چھیڑو, میرے مہمانوں کو مت چھیڑو, مجھے ان کے بارے میں رسوا نہ کرو. تمہیں شادی ہی کرنا ہے, تمہیں اپنی خواہش ہی پوری کرنا ہے, ہاں تمہیں اپنی شہوت ہی پوری کرنی ہے, تو یہ میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو. اب آپ کہیں گے لوط علیہ الصلوۃ والسلام تو مومن, آپ کی بیٹیاں مومن, اور یہ لوگ تو سب کافر, تو ان کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے اس زمانے کے اندر مومن اور کافر کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا. کیا ہو سکتا تھا؟ نکاح ہو سکتا تھا. اور یہ سلسلہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک باقی رہا. چنانچہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح کافر کے ساتھ ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو. جب لیکن پھر یہ حکم آ گیا کہ اب مومن مرد مومن ہی سے نکاح کرے, اور مومن عورت مومن مرد ہی سے نکاح کرے, کافر سے نکاح نہیں کر سکتے, تو پھر اس کے بعد وہ الگ ہو گیا, اسلام پیش کیا گیا, اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے, فبحا, ورنہ ان کے درمیان کیا کر دیا جاتا تھا؟ ادائیگی کر دی جاتی. تو بہرحال حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اپنی شہوت اور اپنی خواہش ان مردوں سے پوری کرنے کے بجائے میری ان بیٹیوں سے نکاح کر لو, اور تم ان سے اپنی خواہشات پوری کرو. بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یوں کہا کہ میری بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے اندر جو عورتیں موجود ہیں, خاندان کے اندر, بستی کے اندر, شہر کے اندر, آپ کے یہاں ہیں, ان کے یہاں ہیں, ان کے یہاں ہیں, ان کے یہاں ہیں, تو چلو میں تمہارا پیغام وہاں تک پہنچاتا ہوں, اور میں تمہارا ان لڑکیوں سے نکاح کر دیتا ہوں. اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قوم کی لڑکیوں کے متعلق یوں کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں, تو وہ اس لیے کہ نبی اپنی قوم کے لیے باپ کے درجے میں ہوتا ہے, اور قوم کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گویا نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں, نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں. لہٰذا اس لیے کہا کہ بھائی یہ گاؤں کی بڑی بیٹیاں ہیں نا, تمہارا ہم تم ہمارے بیٹے ہو, یہ ہماری بیٹیاں ہیں, آپس میں تمہارا نکاح ہم کرا دیتے ہیں, لیکن یہ گندا کام نہ کرو. اور پھر فتقوا اللہ, تم اللہ سے ڈرو, ولا تخزونی فی ضیفی, اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. علیس منکم رجل رشید, حضرت لوط علیہ السلام کے لیے ارے بھائی تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے, نیک دل آدمی نہیں ہے, کہیں ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کے پاس کامن سینس ہو, کیا تم میں ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس ذرا بھی عقل ہو؟ کہ وہ کس کو برا سمجھے، سمجھے گا. لیکن بات یہ ہے مفسرین، محدثین، فقہا اور دنیا کے دانشور کہتے ہیں کہ جو شخص اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے، اس کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے پاس جو سوچنے کا اللہ نے ملکہ رکھا ہوتا ہے دماغ کے اندر، وہ سوچنے کا ملکہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ بالکل بے حیا ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی عقل بھی باقی نہیں رہتی. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم تو وہ نہیں ہے جو عورتوں سے ہماری خواہشات کی نکاح کر کر، سمجھے نا بھائی. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم کون سی جنس کے آدمی ہیں، ہم کون سی کیٹیگری کے آدمی ہیں، لہذا ہمیں عورتیں نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ مرد ہی چاہیے، سمجھے نہیں. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، چنانچہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ظالم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو ستائیں گے، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، ان کی عزت لوٹیں گے، سمجھے نہیں. تو اس وقت اپنے آپ کو بہت کمزور اور بے بس پایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، لو ان لی بکم قوۃ، کاش کہ میرے پاس تم سے مقابلے کی کوئی قوت اور طاقت ہوتی، اللہ اگر مجھے اتنی طاقت دے دیتا کہ میں اکیلا تم سے مقابلہ کر سکتا، تو یقیناً میں تم سے مقابلہ کرتا اور تم کو ڈنڈے مار مار کر بھگاتا، لیکن میں اکیلا اور تو پوری قوم اور اتنی بڑی جماعت کیسے مقابلہ کروں گا. پھر دوسری تمنا یہ ظاہر کی، چلو اگر خود میرے میں اتنی طاقت نہ ہوتی تو کم از کم میری کوئی پارٹی ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میری کوئی پارٹی ہوتی، میرے کوئی سپورٹر ہوتے، میری کوئی جماعت ہوتی، کہ اس موقع پر میرے پاس کوئی آرمی ہوتی، میرے مجھے ساتھ دینے والے ہوتے، تو کم از کم اس موقع پر میں تم ظالموں کو مزہ چکھاتا ان لوگوں کو ساتھ لے کر، اور تمہارا مقابلہ بالکل پلے چنا بالکل پلے چنا سمجھے نا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام ایسے اسٹیج پر پہنچے اور ایسے حالت پر پہنچے کہ اس وقت ان کے دل سے جو یہ دعا نکلی، کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا کاش میرے پاس کوئی جماعت ہوتی، اللہ نے اس کو قبول فرمایا. اور بھی کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی اور نبی اور رسول بھیجے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حمایت کے لیے ایک جماعت کو تیار کر دیا، اللہ نے ان کی حمایت کے لیے کیا کر دیا، ایک جماعت کو. غیبی قوت تو ہے ہی سب نبیوں کے ساتھ، یاد رکھنا، چاہے غیبی قوت تو ہے لیکن ظاہری طور پر بھی اللہ نے ان نبیوں کو کیا دیا، ایک کمپنی دے دی، ایک جماعت دے دی جو رسول کی حمایت کرتی تھی اور جو ان کو بچاتی تھی. چنانچہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خاندان ہے خود، وہ گو ان میں سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، لیکن آپ کی حمایت کرتے تھے، کرتے تھے آپ کی حمایت کرتے تھے، آپ کا سپورٹ کرتے تھے. اور جب تک ابو طالب اس دنیا میں زندہ رہے نا، تو یہ مکہ کے کافر اور مشرکین کو یہ جرأت نہیں ہوئی اور ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کھلم کھلا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. ہاں وایا سے پہنچاتے تھے، کچھ کہتے تھے، میسج بھیج دیتے تھے، لیکن کھلم کھلا تکلیف. یہی وجہ ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا، وہ پھر تھوڑی سی دن میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، بہت غم ہوا دوستو، اتنا غم ہوا کہ نہ پوچھو بات. اللہ نے جب دیکھا کہ میرے نبی پر اس کا بہت اثر ہے، تو اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے معراج نصیب کروایا، اللہ نے اپنے پاس بلایا. کیوں؟ کہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہری طور پر یہی دو بڑے سپورٹر تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپورٹ کرتی تھی اور ابو طالب آپ کا سپورٹ کرتی تھی. آپ کو وہ قصہ تو معلوم ہے نا کہ جب آئے تھے یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور ابو طالب سے کہا کہ تمہارے بھتیجے کو سمجھاؤ، سمجھے گا نا، تمہارے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے ورنہ ہم تمہارے ساتھ بائیکاٹ کریں گے اور تمہارے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کریں گے. تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بھائی مجھ بڈھے پر رحم کر اور تو اپنے اس کام سے باز آ جا. تو اس وقت ابو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ اگر ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے اس مشن سے اور اس دعوت تبلیغ کے کام سے باز نہیں آؤں گا، گیو اپ نہیں ہوں گا بلکہ کرتا ہی ہوں گا. جب ابو طالب نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم دیکھا، یہ پختہ ارادہ دیکھا، تو اس وقت ابو طالب سمجھ گئے کہ میرا بھتیجا بالکل حق پر ہے. انہوں نے جا کر کہہ دیا کہ تم کو جو کرنا ہو کر لو، میں اپنی حمایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہٹاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بوائیکاٹ کیا تھا، تو صرف آپ سے بوائیکاٹ نہیں کیا تھا، پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے شہب ابی طالب کے اندر سب چلے. یاد ہے نا وہ قصہ شہب ابی طالب کو دوسرا جہاں تین سال تک رہے تھے اور پتے کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خاندان والوں نے زندگی گزاری جی. تو اس میں صرف مسلمان نہیں تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بلکہ سب آپ کے پورے خاندان والے تھے، جو مسلمان تھے وہ بھی اور جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی، سب اس میں موجود تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ہے. تو حمایت کی وجہ سے انسان کے اندر کیا آتی ہے، ہمت آتی ہے. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سلسلہ کیا ہے. لہٰذا آج بھی اگر ہمیں بھائی دوستوں کوئی کام کرنا ہو نا تو پہلے کچھ اپنے آدمی تیار کرنے پڑتے ہیں. کیا کرنے پڑتے ہیں؟ کچھ ایک جماعت تیار کرنی پڑتی ہے، وہ اپنے سپورٹرز تیار کرنے پڑتے ہیں، ان کو کنوینس کرنا پڑتا ہے، ان کو اپنا بزنس پلان بتلانا پڑتا ہے، اور بتلانے کے بعد جب وہ تمہاری حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر اس کام کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، ورنہ ہمت پیدا نہیں ہوتی. اور یہ سنت کے خلاف بھی نہیں ہے، شریعت کے خلاف بھی نہیں، توکل کے خلاف بھی نہیں، ہونا ہی چاہیے، کام کیسے ہوگا وہاں. تو اگر ایک انسان کام ہوتی تو انہوں تو ایک جماعت ہونی چاہیے جو تمہارے ساتھ چلے، کیونکہ تمہارے ساتھ رہے. لیکن البتہ اتنا ہونا چاہیے کہ تمہارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو تمہارے رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں وہ بالکل صحیح ہونے چاہیے، غلط نہ ہو. ورنہ اگر جو غلط ہوئے نا اور غلط طور پر تمہاری جماعت نے تمہارا فیور کیا نا، تو یاد رکھو تم بھی مجرم اور تمہارے فیور کرنے والے بھی مجرم. یہ تو حق بات کی بات چل رہی ہے، سمجھ گئے نا بھائی. بہرحال حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی سخت حالت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی. فرشتوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بہت پریشان ہے حضرت لوط علیہ السلام سے، اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یا لوط انا رسول ربی، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے انسان ہیں، ہم فرشتے ہیں، سمجھے گئے. لن یصلوا الیک، وہ تجھ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے اور ہم تک بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے اور ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے. فأسر بأهلك بقطع من الليل، اور پھر حضرت ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیا کہ ہم تو تمہاری قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا فأسر بأهلك بقطع من الليل، ایسا کرو تم اپنے گھر والوں کو ریک لے کر رات کے آخری حصے میں یہاں سے چل پڑو، نکل پڑو، بھاگو. ولا يلتفت منكم احد الا امراتك، ہاں پھر جب تم جا رہے ہو یہاں سے نکل رہے ہو تو تم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کوئی بھی مڑ کر دھماکہ آئے گا عذاب کا اور اس میں جو آوازیں پیدا ہوگی تو اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت، اور اگر دیکھیں گے તો તુમ પર જીવ આઝાબ પછાડી ફરીને જોવાનું ઇલ્લમ રાતક મગર આપકી બીવી. અબ જો આપકી બીવી કા જો એક્સેપ્શન કિયા ગયા હૈ જો ઇસ્તિસ્ના કિયા ગયા હૈ ઉસકે દો મતલબ મુફસ્સિરીન ને બયાન કિયે. એક મતલબ તો યે બયાન કિયા કે તુમ સબકો લેકર નિકલો લેકિન તુમ્હારી બીવી કો લેકર મત નિકલો ક્યોંકિ યે ભી ઉનકે સાથ હૈ. ઉન્હોને ખબર કી થી ને. હા અજીબ બાત હૈ. ضرب الله وضرب الله مثلا للذين كفروا رأت نوح ومرأت لوط. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کر دیا انکار کر دیا. کون کون؟ امرأت نوح ومرأت لوط. ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام جنہوں نے کفر کر دیا. وہ نبی پر ایمان نہیں لائے. سمجھ گئے نا بس. تو کہا کہ نہیں یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی. بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ٹھیک ہے وہ تمہاری بیوی ہونے کی حیثیت سے تمہارے ساتھ چلے گی لیکن کیا ہوگا کہ جب وہ عذاب آئے گا نا تو وہ آٹومیٹکلی پھر کر یوں کر کے دیکھ لے گی. جیسے دیکھے گی تو اس پر عذاب نازل ہو جائے گا. سمجھ گئے نا بس. تو دونوں مطلب درست ہو سکتے ہیں کہ چلے تمہارے ساتھ لیکن تم تو ہماری بات مانو گے کہ ہم نے تم کو یہ انسٹرکشن دے دیا کہ تم مڑ کر نہ دیکھنا لیکن یہ تو تمہاری بات مانتی ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ کیا کرے گی پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہے. لہٰذا وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گی. ہاں چنانچہ سے ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبھا ما اصابھم. اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا. ان موعدھم الصبح. ہاں ان کے پاس عذاب آنے کا وقت صبح ہے. ان موعدھم الصبح. ان کے پاس عذاب کب نازل ہوگا؟ صبح کے وقت نازل ہوگا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا امرت صبح تو بہت دور ہے تنگ آ چکے تھے سمجھے کہ نہیں کیونکہ بڑی بے حیائی کا کام کرتے تھے اور مہمانوں کے ساتھ ایسا کام کرنے کے لیے آ گئے تھے. جب یوں کہا فرشتوں نے کہ عذاب کب آئے گا ان پر صبح تو لوط علیہ السلام نے کہا بہت دیر امرج ابھی بھیج دو ابھی نازل کر دو. تو فرشتوں نے کہا علیہ صبح بھی قریب کیا صبح قریب نہیں ہے امرت تو ابھی جائے صبح علیہ صبح ہو. تو فرشتوں نے کہا صبح ابھی آ جائے دو ایک گھنٹے کے بعد صبح آ جائے گی آپ چلو تو صحیح یہاں سے. کیا ہوا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا. عالیہا اس کا اپر میری ڈاؤن بالکل الٹی کر دی. متفقات جو ہے الٹی ہوئی بستیاں. یہ چار شہر تھے جن پر یہاں عذاب نازل ہوا. کیا ہوا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پر جو ہے پر پورا اندر گزرا زمین کے اندر. کیسے گزرا پتا؟ جیسے تمہارے یہاں پائلنگ ہوئی. کیا ہوئی؟ پائلنگ ہوئی سبھی ڈالتے گئے ڈالتے گئے چلا گیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پر اندر گیا پورا اور پورا جا کر یوں کر کے اٹھایا اور اوپر لے گیا پوری بستی کو. فرشتے کہتے ہیں محسرین کہتے ہیں کہ جب یہ پوری بستی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کے ذریعے سے اوپر اٹھائی آسمان تک لے گئے اور اس میں سے کوئی چیز الٹی نہیں ہوئی جیسی تھی ویسی ہی. اگر کسی بوٹل میں پانی تھا تو پانی الٹا نہیں ہوا. کسی ہانڈی میں کوئی ترکاری تھی تو وہ ترکاری الٹی نہیں بالکل سیدھی یوں کر کے اٹھا کر. تو جب وہ اتنے اوپر لے گئے تو اس بستی میں جو کتے تھے جو گدھے تھے جو جانور تھے وہ جو آواز کرتے تھے بھونکتے تھے فرشتوں نے ان کی آوازیں آسمانوں میں سنی اور پھر دھام کر کے اوپر سے پٹک دیا پوری بستی کو. پوری بستی کو یوں کر کے الٹا کر دیا. اللہ بچائے ہمارے. وہ ہم کرنا اور پھر الٹا کرنے کے بعد کیا کیا؟ تہ بتے پتھر کی کنکریاں ان پر برسائی. تہ بتے یعنی مطلب یہ کہ مسلسل پتھر کی کنکریاں گویا بارش گویا ان پر آئی اور پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا گیا. اور یہ پتھر کیسے تھے؟ مسومۃ عند ربک. تمہارے رب کی طرف سے ہر ہر پتھر پر نشان لگے ہوئے تھے کہ یہ پتھر اس کو جا کر لگے گا, یہ پتھر اس کو جا کر لگے گا, یہ پتھر اس کو جا کر لگے گا, یہ پتھر اس کو, ہر شخص کے نام پتھر پر اس کو, اور وہ سب کو وزیر جناب. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص کسی محفوظ جگہ میں چلا گیا تھا اندر, تو وہ پتھر آسمان پر گویا معلق رہا, کیا رہا, وزرا, جب وہ نکلا پھٹ کر کے اس پر گرا. یہ دوستو سزا ہے اس بے حیائی کی اور اس غلط کام کی جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. اور عجیب بات ہے, جو اس کام کے اندر ملوث ہوتا ہے نا, وہ یاد رکھو دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے. یہ برے کام کا کتنا نقصان ہے طبی طور پر, سمجھے کہ اس کے مطالعے کی کتاب کے اندر بہت اچھی اچھی باتیں لکھی, جو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ اس غلط کام کے کتنے نقصان ہیں. قرآن کے فرماتے ہیں کہ ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے اسلام اور طب, اس کے اندر اس کے نقصانات بیان کیے گئے. نمبر ایک, عورت سے دوری ہو جاتی ہے. ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے دور ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ بیوی سے صحبت کے قابل بھی نہیں رہتا, جس کی وجہ سے وظیفہ زوجیت جو اولاد کے حصول کا اہم ذریعہ ہے معطل ہو جاتا ہے. بیوی اس کی قربانی کا جانور بن کر رہ جاتی ہے. اب نہ وہ محبت سے راضی ہوتی ہے, نہ نرمی سے, اور نہ اچھی رہائش سے جو کہ شادی کا دستور ہے. وہ اپنی زندگی تکلیف اور عذاب میں لٹک کر گزار دیتی ہے کہ جیسے وہ نہ شادی شدہ ہو اور نہ طلاق والی, کوئی واسطہ ہی نہیں بیوی سے. نمبر دو, اعصاب پر اس کا اثر پڑتا ہے. اعصاب کے معنی ہمارے جو مسلز ہیں, اس کے اوپر اس کا برا اثر پڑتا ہے, افیکٹ پڑتا ہے. اس عادت کا خاص طور پر پٹھوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے, حتیٰ کہ مرد اپنے آپ کو مرد نہیں سمجھتا, اس کی سوچ ہم جنسی کے خیال میں رہتی ہے, لڑکوں کے اعضائے تناسل کا تصور ہر وقت اس کے ذہن میں رہتا ہے, جس کی وجہ سے قوائے جسمانی میں ضعف آ جاتا ہے اور پٹھوں کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں, زندگی کی لذتیں اس سے چھن جاتی ہیں. اس کے علاوہ قبیب اس کی جڑ اور حشفہ میں بھی خرابی آ جاتی ہے, یعنی خود اس حصے میں اعلی تناسب کے اندر بھی کیا آ جاتی ہے, خرابی آ جاتی ہے. پٹھے پر بھی اثر آتے ہیں, مسلس پر بھی اس کا افیکٹ پڑتا ہے, سب کچھ. نمبر تین, دماغ پر اثر. ہم جنسی سے مریض کا عقلی توازن بھی بگڑ جاتا ہے, افکار کے جال میں انسان پھنس جاتا ہے, قوت ارادی کمزور ہونے کی وجہ سے صائب الرائے نہیں رہتا, یعنی وہ برابر سجیشن بھی نہیں دے سکتا, دماغی حدود اور ان کے افعال میں شدید اختلال آ جاتا ہے, عبادت کرنے والوں کو بے وقوفی, فکر کی پراگندگی, عقل کا فتور اور دیگر امراض لاحق ہو جاتے ہیں, اور عموماً جوانی ہی میں موت واقع ہو جاتی ہے. نمبر چار, مالی خولیہ. لواطت یہ قوی سبب ہے مالی خولیہ کا, کہ اسی کے سبب سے عموماً مالی خولیہ پیدا ہو جاتا ہے اور جسم کے تمام اعضاء کے وظائف میں خلل اور بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے. نمبر پانچ, لواطت کا کافی نہ ہونا. لواطت کرنے والا اپنی خواہش کو صحیح طور سے پورا نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ طبیعت کے خلاف ہے. پٹھوں کے اندر کمزوری کی وجہ سے لذت حاصل نہیں ہوتی, وتی میں زور لگانے کی وجہ سے عضلات پر یعنی مسلس پر بوجھ پڑتا ہے اور پھر انسان وتی کے قابل نہیں رہتا. نمبر چھ, اعضا کا ڈھیلا ہو جانا. دوسری طرف سے ہم جنسی سبب بنتی ہے درست اعضا کے بکھر جانے کا, عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے انسان پاخانہ روکنے پر بھی قادر نہیں ہوتا. چنانچہ بہت سے مفعولین کو, یعنی وہ جو ایسا کام کرواتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاخانے کے مواد میں لتھڑا ہوا کھڑا رہتا ہے, کہ ان کے بدن سے پاخانہ بلا ارادہ اور بلا شعور نکلتا رہتا ہے. نمبر 7 اخلاق پر اس کا اثر. ایسے لوگوں کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں, طبیعت میں فساد آ جاتا ہے اور اچھے برے کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی. قوت ارادی کی کمی کی وجہ سے وجدان ختم ہو جاتا ہے. جو ان کو برائی پر متنبہ کرے نہ ضمیر ہی باقی رہ جاتا ہے. جو انہیں جھنجھوڑے وہ لوگ برائی میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے, نہ ضمیر ان کو بچوں لڑکوں چھوٹوں پر چڑھنے اور ان پر سختی کے استعمال سے رکتا ہے. اس طرح وہ اپنی گندی شہوت کی تسکین کرتے ہیں اور جرائم کا ارتکاب پر دلیر ہو جاتے ہیں. نمبر 8 صحت عامہ پر اس کا اثر. ہم جنسی اپنے صاحب میں سینے کی تنگی, بوجھ اور خفقان کا عارضہ پیدا کرتی ہے. جسم میں عام کمزوری پیدا ہو جاتی ہے جن سے مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں. نمبر 9 اعضائے تناسل پر اس کا اثر. لواطف سے جہاں مراکز انزال کمزور ہوتے ہیں وہاں یہ حیوانات منویہ کو مارنے میں بھی عمل کرتی ہے. لہذا اس کا اثر براہ راست مواد منی کے قوام پر پڑتا ہے اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ نسل بڑھانے کی قوت ختم ہو کر بانجھپن پیدا ہو جاتا ہے. نمبر 10 ٹائفائڈ اور دیگر امراض. ہم کہہ سکتے ہیں کہ لواطت کی وجہ سے ٹائفائڈ جیسے بخار بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور انسانی فضلے میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اس کام کی وجہ سے دوسروں کو منتقل ہو کر امراض خبیثہ کا سبب بنتے ہیں. یہ سارے نقصانات اس بے حیائی کے عمل کے اندر پائے جاتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا ہے خلاصہ ان دوستوں کا, وہ ہر اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے اور باقی اعتبار سے کھوکھلا ہو کر رہ جاتا ہے. کھوکھلا بالکل, کچھ بھی باقی نہیں رہتا. ہر اعتبار سے بیچارہ وہ کنگال بن جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل ڈپریس انسان ہو جاتا ہے, ہوپ لیس اور ہیلپ لیس انسان بن جاتا ہے. اللہ پاک ہم کو, ہماری نسلوں کو, آنے والی نسلوں کو اور پوری دنیا کو اس برائی سے محفوظ رکھے اور اس برائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اوپر تو اور بہت زیادہ نہیں بولتے, کہیں ہم کو پکا سمجھ گئے. عجیب ہے, یہ بیماری ایسی تھی, علماء لکھتے ہیں کتابوں میں پڑھا کہ زمانے جاہلیت جو تھا نا, زمانے جاہلیت یعنی آپ کا اسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اس کا جو پہلے کا زمانہ تھا اس کو زمانۂ جاہلیت کہتے ہیں. اس کو زمانۂ جاہلیت اس لیے کہتے ہیں کہ ہر قسم کی برائی وہاں پائی جاتی تھی, ہر قسم کی بے حیائی پائی جاتی تھی. لیکن اس زمانۂ جاہلیت کے اندر بھی اس کام کو برا سمجھا جاتا تھا. اس برائی کے زمانے میں بھی اس کام کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ برا سمجھا جاتا. بلکہ مجھے خود یاد ہے کہ میں ایک مرتبہ, کافی دن پہلے کی بات ہے, ایک مرتبہ 909 سن رہا تھا تو اس پر یہ ڈبیٹ چل رہی تھی کہ کچھ لوگ یہاں کی فوج کے اندر اس کام میں ملوث پائے گئے. کیا گئے؟ پائے پر. تو اس کی وجہ سے ان کا پروسیکیوشن چل رہا تھا اور اس کی وجہ سے ان کو اس جاب سے سیک دے دیا گیا تھا اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور ان کا یہ کیس چل رہا. معلوم یہ ہوتا ہے, اس سے یہ پتا چلا کہ یہ قوم بھی اس کو برا سمجھتی تھی ایک زمانے کے اندر اور اس کو کوئی اچھی بات سمجھتی, اور اس کا باقاعدہ اس پر پروسیکیوشن بھی ان کا کیا جاتا تھا. اس کی وجہ سے, اس بیماری کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے اگر پتا چل جائے تو اچھے اچھے جاب اور پوسٹ ان کو چھوڑ دینا پڑتی تھی. لیکن کیا کریں, چلو اللہ پاک ہم سب کو پوری سمجھ عطا فرمائے. اچھا انسان کبھی ایسا نہیں کرتا, جس انسان کو سمجھ ہے وہ کبھی ایسا نہیں. ہاں ہاں بھائی, ان کا انتقال ہوا ایکسیڈنٹ کے اندر, وہ تو بیچارہ چلا گیا سمجھے گئے. ہم تو, وہ تو کامیاب ہو گیا, شہید ہو گیا, برابر ہے. ایکسیڈنٹ ہوا سنا نا آپ نے, وہ سب کو پتا نہیں ہوگا. وہ حافظ انور مرحوم جن کا انتقال ابھی 6 مہینے پہلے ہوا تھا کینسر میں, نوجوان پی باڈی, اپنی پی باڈی میں اپنا ابو بکر نا بازو میں رہے انوار, انوار جی رہتے تھے تو اس کا انتقال ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ تو ماشاء اللہ خراب تھے جنت کے اندر, شہید ہو گیا ایکسیڈنٹ کے اندر, جو انسان انتقال کرتا ہے اب بےچارے مصیبت اور تکلیف اور پریشانی ماں کو ہوگی زیادہ, اور کیا کہتے ہیں ان کے خاندان والوں کو ہوگی. تو ہمیں زیادہ دعائیں ان کی والدہ کے لیے اور ان کے خاندان والوں کے لیے کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کو خوب صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو نعم البدل عطا فرمائے, نعم البدل عطا فرمائے. اس کی تو الحمد للہ وہ تو پہنچ گیا, سمجھے نا, کامیاب وہ تو جانے والا ہے نا بھائی ان کا, تو اس کے بارے میں تو ہم خوش نہیں ہیں. تو بلکہ اچھے کلمات سے ہوں گے کہ چلو بہرحال دیکھنے میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تکلیف ہوئی, پریشان ہوا, لگا, زخم آئے وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ تو یوں روح فوراً نکل گئی ہوگی اس کی, تو سمجھے نہیں کیا ہو گئی, وہ تو فوراً نکل گئی, وہ تو پہنچ گیا ہوگا. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ ہم کو سکون ادا فرما, چہن ادا فرما. اللہ آج جس بچے کا انتقال ہوا, شہید ہوا, اللہ اس کے درجات کو بلند فرما, اللہ اس کی پوری پوری مغفرت فرما, اللہ اس کی والدہ کو صبر جمیل ادا فرما, اللہ اس کے والدہ کے درجات کو بلند فرما, اللہ اس کے والدہ کو درجات بلند فرما, نعم البدل عطا فرما, اللہ اس کی پریشانی کو اور اس کی مشقت کو اور اس کے ذہنی طور پر جو اس کو دھچکا لگا ہے, اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرما, اجر عظیم عطا فرما, اور اس کو خوب بڑا سے بڑا ثواب و رحمت عطا فرما, اور اس کے درجات کو بلند فرما, اور اس کے درجات کو بلند فرما. خبر قبل منا انت السميع العليم, ادعانا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين. موت بہت ہوتی ہے بولٹن میں, تقریباً کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کا انتقال نہیں ہوتا. تو دیکھیے جب کسی کے یہاں جنازہ ہو, میت ہو, تو دو چیزیں ہم پر, عام مسلمانوں پر لازم ہوتی ہیں. ایک تو میت کا حق ہوتا ہے, اس کا ہوتا ہے میت کا حق, اور دوسرا میت کے گھر والوں کا حق ہوتا ہے. میت کا حق یہ ہے کہ ہم اس پر صلات جنازہ پڑھیں اور اس کی تدفین میں شریک ہوں, کیا ہو شریک, قبرستان جائیں, قبرستان میں باقاعدہ جب اس کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر کیا ہوں شریک ہوں. اس سے میت کو ثواب, کیا کہتے ہیں, میت کو انس حاصل ہوتا ہے, میت گھبراتا نہیں, ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ثواب پہنچتا ہے, میت کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہم کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ہم صلاۃ الجنازہ میں شریک ہوں تو ہم کو ایک قرات ثواب ملتا ہے, تی رات, قاف یا را الف تا, تی رات, ایک قرات, اور اس کی تدفین میں بھی شریک ہوں تو دوسرا قرات ثواب ملتا ہے. یہ قرات کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا, اللہ کے رسول, یہ قرات ثواب جو ملتا ہے اس کا اماؤنٹ اور اس کی مقدار کتنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد پہاڑ کے برابر. تو احد پہاڑ جو ہے نا, کتنا بڑا پہاڑ, اللہ پاک کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ثواب مرحمت کرواتے ہیں خالی نماز جنازہ پڑھنے سے, اور تدفین میں شریک ہو جائے اگین اور دوسرا ثواب, کتنا بڑا مرحمت کرواتے ہیں. احد پہاڑ کے برابر ثواب ہم کو ملتا ہے, کیونکہ ہم کو بھی فائدہ ہوا, میت کو بھی فائدہ ہوا کہ جائے گا اللہ سے, اللہ وقل حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسان, اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے, سمجھ گئے بھائی. یہ تو میت کا حق ہوا. دوسرا حق کیا ہے کہ میت کی جو نیکسٹ آف کن ہے, اس کے گھر والے ہیں, خصوصاً مثلاً اس کیس میں اس کی والدہ, اور والد صاحب ہوتے تو والد صاحب, اس کے بھائی اس کی بہن وہاں جائے جائیں اور ان کی تعزیت کی جائے. تعزیت کا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث میں اس کے طریقے بتلائے گئے کہ تعزیت کس طریقے سے کی جائے. ترنج آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعزیت کے لیے جاتے تو یوں فرماتے ہیں, اعظم اللہ اجرک واحسن جزاءک وغفر لمیتک, کہ اللہ تمہارے اجر کو بڑا کرے, تمہارے اجر کو بہتر سے بہتر بنائے اور تمہارے میت کی مغفرت فرمائے. اجر کیسے ملا؟ اب دیکھو اتنا بڑا حادثہ ہوا تو گھر والی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی, کتنی پریشانی ہوگی, برابر ہے, کتنی تکلیف ہوگی, تو وہ تکلیف پر وہ صبر کرے گی اور صبر کرنے کا ثواب انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ اللہ پاک صابرین کو بے حساب اجر برابر فرماتے. تو اس کو جو اجر مل رہا ہے نا تو اسی اجر کے متعلق ہم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے اس اجر کو بڑے سے بڑا کرے اور اچھے سے اچھا کرے. اور دوسری بات کیا, تمہاری مسجد کی صفائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ فرماتے ہیں, للہ ما اخذ وللہ ما آتا وکل عندہ بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب, کہ جو اللہ نے لیا وہ بھی اللہ کا تھا, جو اللہ نے دیا وہ بھی اللہ ہی کا تھا, اور ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے, وہ نہ اس سے آگے جاتا ہے اور نہ اس سے پیچھے ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ اپنے وقت پر اپنے اللہ سے کیا ملا اس موقع پر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید ہونی چاہیے, یہ جملے بولنے چاہیے. اور پھر اس کے بعد حسب حال, حسب حال جیسا جیسا موقع ہو ہم ایسی بات کرنے کی کوشش کریں جس سے ان کو سکون پہنچے, گھر والوں کو, جس سے ان کا بوجھ ہلکا ہو, جس سے ان کو تھوڑا ریلیف محسوس ہو, اور ٹرائی کریں کہ کسی طریقے سے پھر وہ نارمل زندگی گزارنا شروع کرتے. کوئی واقعہ یاد ہو کہ جس کی وجہ سے, جس کے سنانے سے اس کا غم ہلکا ہوتا ہو تو وہ واقعہ سنائیں, یا کوئی ایسا پوائنٹ کہ جس کی وجہ سے ہم اس کے غم کو ہلکا کر سکیں تو اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں. قرآن کے محتا امام مالک کے اندر ایک روایت آئی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا, قوم عابد زاہد فقیر مجتہد, بہت بڑا انسان ہر اعتبار سے, اس کی بیوی تھی اور وہ اپنی بیوی سے انتہائی درجہ محبت کرتا تھا, بہت محبت کرتا تھا. بیوی کا انتقال ہو گیا, اب اس فقیر کو, اس عالم کو, اس مجتہد کو بہت غم ہوا, بہت غم, اپسیٹ, اور اتنا اپسیٹ ہوا, اتنا اپسیٹ ہوا کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک گھر میں اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا, لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا, لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا, بات چیت بھی کسی سے نہیں, وہ پوری دنیا سے الگ ہو گیا, اتنا غم ہو گیا. اور یہ بات دھیرے 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 پورے شہر میں مشہور ہو گئی کہ یہ اب کسی سے ملتے نہیں, کسی سے دوستی نہیں رکھتے, کسی سے تعلق نہیں رکھتے, کسی سے کلام تک نہیں. لیکن چونکہ یہ مجتہد تھے, عالم تھے, فقیر تھے, تو لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے, تو ان کا خادم باہر کھڑا رہتا تھا, آنے والوں سے جو کچھ مسئلہ ہوتا وہ پوچھ لیتا اور جا کر ان سے کہتا کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, تو اس کا جواب دے دیتے, کسی سے بات نہیں, اور پھر وہ خادم وہ جواب ان کو پہنچا دیتا. تو یہ سنتے سنتے ایک عورت کو بھی یہ پتہ چلا کہ اس فقیر کو, اس مجتہد کو اور اس عالم کو اتنی پریشانی ہوئی ہے کہ اب وہ لوگوں سے ملنا جلنا بھی بند کر دیا, بات بھی نہیں کرتے, حالانکہ تو بڑا آدمی ہے, اس سے تو قوم کو بہت فائدہ ہوا. یہ عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں ایک ایسا پرابلم لے کر آئی ہوں اور ایک ایسا مسئلہ لے کر آئی ہوں کہ میں جب تک ان فقیر سے, اس عالم سے ون ٹو ون بات نہیں کر لوں اس وقت تک یہ میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, سمجھ گئے. چنانچہ دوسرے لوگ خادم نے کہا بیٹھو یہاں میں بات کروں گا آپ کا میسج پہنچا دوں گا, تو دوسرے جو لوگ آئے تھے ان کے سارے پرابلم اور مسائل ختم ہو گئے. خادم نے پھر کیا کر کہا کہ ایک عورت آئی ہے اور وہ کہتی کہ میرا ایک مسئلہ ہے کہ جو ہم آمنے سامنے بات چیت کیے بغیر حل ہو نہیں سکتا. سب چلے گئے, وہ ابھی تک دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے میں اس وقت تک جاؤں گی نہیں جب تک کہ میں عالم سے ون ٹو ون بات نہ کروں. تو فقیر نے کہا کہاں میں بلا لیں اس کو بھی, کیا کریں گے, سمجھے کہ نہیں. چنانچہ وہ عورت آئی اور عورت آنے کے بعد اس نے ایک مسئلہ پوچھا کہ بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنے پڑوسی سے کچھ زیورات جیولری بورو کیے تھے, کچھ جیولری میں نے بورو کیے تھے آریت پر لیے تھے اور یہ جیولری میرے پاس بہت زمانے سے ہے, ایک سال تک میں نے استعمال کیے, دو تین چار پانچ چھ دس بارہ بیس پچیس سال سے اور تیس سال سے مثلا میں اس کو استعمال کر رہی ہوں لیکن کبھی اس نے مجھ سے مانگا نہیں. اتفاق سے ایک دن اچانک اس نے مجھ پر پیغام بھیجا کہ بھائی میری جیولری جو آپ بورو کر کے مجھ سے لے گئے تھے مجھے وہ واپس کر دو. تو اب میرا مسئلہ یہ کہ کیا میرے اوپر ضروری ہے کہ میں وہ جیولری اس کو واپس کر دوں؟ تو فقیر نے کہا ہاں بالکل ضروری ہے, واللہ بالکل ضروری ہے کہ تو اپنی یہ جیولری واپس کر دے, اس نے تو تجھے آریت پر دیا تھا, مالک تو بنایا. تو پھر دوبارہ وہ عورت اپنا آرگیومنٹ پیش کر دی, پھر بس حضرت یہ جیولری میرے پاس تیس چالیس پچاس سال سے ہے, میں اس کا لک آفٹر کر رہی ہوں, اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوں, سمجھے کہ میں نے اس پر کچھ خرچ بھی کیا ہے, میں کیسے دے دوں؟ اور یہ تو ہندوستان ہے کہ جو جس گھر میں رہے وہ گھر بھی اس کا, یہ جو کھیت کھیڑے تو کھیت بھی اس کا, اتنے سال سے میرے پاس آ گیا ہے لہٰذا میں اس کی مالک بن گئی. تو وہ عالم کہیں گے نہیں نہیں, اگر اتنے سال سے اس شخص نے تجھے آریت پر بورو کرنے کے لیے دیا ہے اور استعمال کرنے کے لیے دیا ہے تو اب تو تیرے اوپر زیادہ حق بنتا ہے اور زیادہ فرض بنتا ہے کہ تو جل از جل وہ چیز تو اس کو دے دے. جب اچھی طریقے سے پوچھ لیا کہ وہ چیز واپس دینی چاہیے عالم نے دو مرتبہ, تو پھر اب وہ عورت اپنا پوائنٹ بولتی ہے کہ بھائی فقیر صاحب عالم صاحب یہ عورت جو آپ کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی یہ عورت بھی تو اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے وہ اپنی امانت واپس مانگ لی, تو آپ اس پر کیوں افسوس کر رہے ہو, اس پر آپ اتنا افسوس کر رہے ہو؟ وہ تو اللہ کی امانت تھی, اللہ نے وہ اپنی امانت کیا ہے تم سے واپس مانگ لی, تو تم کو افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل بند ہو کر اکیلے ہو کر آپ کمرے میں رہ رہے ہو زندگی گزار رہے ہو اتنا افسوس کیوں کرتے ہو؟ برابر ہے. تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی اس پوائنٹ کے ذریعے سے عورت نے جب ان کے ساتھ یہ آرگیومنٹ کیا تو ہی ریئلائز کہ وہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, اللہ نے تو یہ بیوی مجھے بطور امانت کی دی تھی, یہ بیٹا مجھے بطور امانت کی دیا تھا, یہ بیٹی مجھے بطور امانت کی دی تھی, یہ باپ مجھے بطور امانت کے ملا تھا, یہ ماں مجھے بطور امانت کی ملی تھی اور یہ امانت دوبارہ اللہ نے واپس لے لی, تو پھر رونے کی کیا ضرورت, اتنا افسوس کرنے کی ضرورت؟ چنانچہ وہ ریئلائز ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی زندگی دوبارہ نارمل طریقے سے گزارنا شروع کر دی. تو کوئی ایسا جملہ کہے, ایسی بات کہے کہ جس سے اب نارملٹی جو پیدا ہوئی ہے نا وہ دوبارہ نارمل ہو جائے. اسی وجہ سے شریعت کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ تین دن تک شوق منا سکتے ہیں, پھر اس کے بعد تو نارمل. صرف عورت ہے کہ اپنے شوہر کے انتقال پر چار مہینے دس دن وہ عزت گزارے گی اگر وہ پریگننٹ نہ ہو, اور اگر پریگننٹ ہو تو پھر وضع کمل تک وہ عزت گزارے گی. اس کے علاوہ لوگوں کو لمبی شوق منانے کی اجازت نہیں, اس لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کے یہاں ایسے حادثات ہوتے ہیں اللہ نے سب کے وقت مقرر کیا ہے نا, وہ تو اس پر چلا جائے گا, اگر اس کے انتقال ہو جانے کے بعد, بیوی کی انتقال ہو جانے کے بعد شوہر کے اندر ابھی تک ہمت ہے, طاقت ہے, استطاعت ہے, تو فوراً دوسری شادی کر کے نارمل طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دے. شوہر کے انتقال ہو گیا, بیوی ابھی تک شوہر کی کیا کہتے ہیں جوان ہے, بوڑھی نہیں ہوئی ہے, شوہر کی محتاج ہے, تو وہ دوسرے مرد سے شادی کر لے اور کر کر کیا ہے نارمل زندگی گزارنا. یہ اکیلے رہنے سے کیا وہ بیوی واپس آ جائے گی یا کیا وہ شوہر واپس آ جائے گا؟ کوئی بھی ایسا ہونے والا ہے, کبھی ہونے والا ہے. تو اللہ کے حکم پر راضی رہنے کا راضی رہنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے, اور پھر دوبارہ نارمل طریقے سے زندگی گزارنے کی.